Episode 43.
اس خاتون سے کہو کہ پوری بات سنائے. طارق بن زیاد نے کہا. ابن زیاد جولین نے کہا, اس شخص کا نام بوسجن تھا. یہ راڈرک کو آنے والے وقت کے حالات بتایا کرتا تھا. یہ علم جوتش و نجوم کا ماہر تسلیم کیا جاتا تھا. راڈرک اس کی پیشن گوئیوں کو سچ مانا کرتا تھا. اسے راڈرک نے مستقل طور پر اپنے پاس رکھا ہوا تھا. راڈرک اس سے پوچھے بغیر کوئی کام شروع نہیں کرتا. بوسجن ساحر تھا, شوبید آباز تھا. کیا یہ یہودی تھا؟ طارق بن زیاد نے پوچھا. ہاں ابن زیاد, جولین نے جواب دیا, یہ یہودی تھا. یہ سحرکاری یہودیوں کی ہی ایجاد ہے, طارق بن زیاد نے کہا, اور یہی لوگ اس علم میں مہارت رکھتے ہیں. اب میرینا بتائے گی کہ یہ مرا کس طرح تھا, اپاس نے کہا. شاہ ریڈرک جب آپ کے مقابلے کے لیے جا رہا تھا تو اسے کچھ برے شگون کا سامنا تھا, میرینا نے کہا. اس نے اس ساحر کو بلا کر کہا کہ برے شگون اس کے حق میں کر دے. اس کا مطلب یہ تھا کہ اسے آپ پر فتح حاصل ہو. اس ساحر نے ریڈرک سے 16-17 سالہ عمر کی ایک لڑکی مانگی. اس نے کہا تھا کہ وہ اس لڑکی کا دل نکال کر ایسا عمل کرے گا کہ ریڈرک کو فتح حاصل ہوگی اور حملہ آور اس کے ہاتھوں تباہ برباد ہو جائیں گے. شاہ ریڈرک نے مجھے حکم دیا کہ میں اس ساحر کو اس کی مطلوبہ لڑکی دوں. میرے پاس اس عمر کی ایک لڑکی تھی. میں رات کو اس لڑکی کو ساحر کے کمرے میں لے گئی. اس نے لڑکی کا سینہ چیر کر دل نکالنے کے لیے اسے میز پر لٹایا اور اس پر جھکا تو میں نے اس کے سر پر ایک موٹے ڈنڈے کے 3 زوردار ضربے لگائیں. یہ بے ہوش ہو کر گرا تو میں نے اس کا گلا اپنے ہاتھوں سے دبا کر مار ڈالا. پھر لڑکی کو ساتھ لے کر اس کی لاش دوہری کر کے اس بکس میں بند کر دی. شاہ ریڈرک علی صبح کوچ کر گیا اور میں نے لڑکی کو اس کے گھر پہنچا دیا. اس رات سے ساحر کی لاش اس بکس میں بند ہے. اگر یہ اپنا عمل پورا کر دیتا تو فتح ریڈرک کی ہوتی. اس کی لاش میرے پاس کیوں لائی ہو؟ طارق بن زیاد نے پوچھا. اس سے بہتر میرے پاس کوئی اور تحفہ نہیں تھا, میرینا نے کہا. لاش کہاں, اب تو ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا ہے. اسے جلا دیں یا دفن کر دیں, میں اب آزاد ہوں. میرینا نے طارق بن زیاد کو جھک کر سلام کیا اور باہر کو چل پڑی. وہ کہتی جا رہی تھی, میں اب آزاد ہوں, میں اب آزاد ہوں. اس کے بعد اپاس اسے ڈھونڈتا رہا مگر وہ اسے کہیں نظر نہ آئی. وہ شہر سے ہی نکل گئی تھی. طارق بن زیاد کی نظریں اس کھلے ہوئے دروازے پر لگی ہوئی تھی جس میں سے میرینا یہ کہتی ہوئی نکل گئی تھی, میں اب آزاد ہوں, میں اب آزاد ہوں. طارق کے چوڑے ماتھے پر شکنیں پیدا ہونے لگی. یقینی طور پر کوئی نہیں بتا سکتا کہ وہ کیا سوچ رہا تھا. وہ یہی سوچ رہا ہوگا کہ یہ کیسی عجیب عورت ہے, اگر یہ اس یہودی ساحر کو قتل نہ کرتی تو. اور یہ سوچ تو اسے ضرور آئی ہوگی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قاب میں فتح کی جو بشارت دی تھی اسے پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے حیران کن اور معجزہ نما سبب پیدا کیے تھے. ایک آبرو باختہ عورت نے جو مسلمان بھی نہیں تھی اور جو اسلام کی سب سے زیادہ خطرناک دشمن قوم یہودی کی فرد تھی, اپنی قوم کے ایک ساحر کو قتل کر ڈالا تھا کہ اس نے مجاہدین اسلام کو جادو سے بیکار اور مفلوج کرنے کی کوشش کی تھی. طارق بن زیاد کے چہرے پر سنجیدگی اور گہری سوچوں کے تاثرات گہرے ہوتے چلے جا رہے تھے کہ اسے باہر 3-4 آدمیوں کی باتوں کی آوازیں سنائی دیں اور دربان کھلے ہوئے دروازے میں آن کھڑا ہوا. اپنے کچھ آدمی سپہ سالار سے ملنے کی اجازت چاہتے ہیں, دربان نے کہا. یہ محل جس بادشاہ کا تھا وہ مارا گیا ہے, طارق بن زیاد نے سوچوں سے بیدار ہو کر کہا. یہاں کوئی بادشاہ نہیں جسے ملنے کے لیے اجازت کی ضرورت ہو. آنے دو جو آنا چاہتا ہے. دربان دروازے سے ہٹا تو 3 آدمی ایک میز کو ادھر ادھر سے پکڑے دروازے میں سے داخل ہوئے. تینوں طارق بن زیاد کے لشکر کے آدمی تھے. ان میں ایک عہدیدار تھا. یہ میز اتنی بڑی تو نہیں تھی کہ اسے 3 آدمی اٹھا کر لاتے. سائز کے مطابق اسے ایک ہی آدمی اٹھا سکتا تھا لیکن میز کا سائز چھوٹا اور وزن زیادہ تھا. کیا ہے یہ؟ طارق نے پوچھا. میز ہے سپہ سالار, عہدیدار نے جواب دیا. ہم شہر سے جانے والے لوگوں کو روک رہے ہیں کہ وہ ہم سے ڈرے نہیں, واپس اپنے گھروں کو چلے جائیں. ان کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کی جائے گی. شہر کے قبی دروازے سے ایک گھوڑا گاڑی نکلی. میں نے اسے روکنے کا اشارہ کیا تو گاڑی بان نے گھوڑے دوڑا دیے۔ مجھے شک ہوا، میں نے ان دونوں کو ساتھ لے کر گاڑی کے تعاقب میں گھوڑے دوڑائے اور کچھ دور جا کر گاڑی کو روک لیا۔ اس میں تین آدمی جو راہب معلوم ہوتے تھے بیٹھے تھے۔ ان کے پاس یہ میز تھی، یہ سونے کی بنی ہوئی تھی۔ میں نے ان راہبوں سے پوچھا کہ میرے اشارے پر رکے کیوں نہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس میز کو بچانے کے خاطر نہیں رکے۔ میں نے انہیں واپس چلنے کو کہا۔ انہوں نے میری منت سماجت شروع کر دی، کہنے لگے کہ یہ میز مقدس اور متبرک ہے، اس لیے وہ غیر مذہب کے کسی آدمی کے حوالے نہیں کرنا چاہتے۔ میں انہیں ساتھ لے آیا ہوں، انہیں اندر بلاؤ، طارق بن زیاد نے کہا۔ تینوں راہب آگے۔ اگر یہ میز سونے کی ہے تو بہت ہی قیمتی ہے، طارق نے کہا۔ میں تمہاری عزت کرتا ہوں کہ تم مذہبی پیشوا ہو، لیکن یہ میز واپس نہیں دوں گا۔ یہ میز مکمل طور پر سونے کی بنی ہوئی ہے، ایک راہب نے کہا، اور اس کے ارد گرد اور اس کے پایوں میں ہیرے، نایاب موتی، نیلم، زمرد اور زبرجد جڑے ہوئے ہیں۔ ہم یہ میز اس لیے لے کر نہیں بھاگ رہے تھے کہ یہ قیمتی ہے، بلکہ اس لیے جا رہے تھے کہ یہ ایک مقدس یادگار ہے۔ دیکھیں کہ اس پر سونے کی ہی بنی ہوئی ایک رحل رکھی ہوئی ہے جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یہ میز ہمارے کلیسا کی ملکیت ہے، اور آپ شاید یقین نہ کریں کہ یہ میز حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہے۔ کسی زمانے میں ایک بادشاہ ٹیٹس نے یروشلم پر حملہ کیا تھا، یہ میز وہاں کے سب سے بڑی عبادت گاہ سے ملی تھی۔ پھر یہ میز یہاں پہنچی اور شاہ راڈرک تک یہ روایت چلی آ رہی تھی کہ اندلس کے تخت پر جو نیا بادشاہ بیٹھا، اس نے اس کی خوبصورتی میں یوں اضافہ کیا کہ ایک انتہائی قیمتی ہیرا اس میں جوڑا۔ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس میز سے ہمیں محروم نہ کریں، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یادگار ہے۔ اب اندلس کے تخت و تاج ہمارے قبضے میں ہیں، طارق نے کہا، اس لیے میز بھی ہمارے قبضے میں رہے گی۔ تقریباً تمام مورخوں نے اس میز کا ذکر کیا ہے کہ اس کے پائے میز سے الگ بھی کیے جا سکتے تھے اور پلک جھپکتے میز کے ساتھ لگائے بھی جا سکتے تھے۔ طارق بن زیاد نے یہ میز ان راہبوں کو واپس نہ کی اور اپنے قبضے میں بطور مال غنیمت رکھ لی۔ اس وقت تو اس میز کی اہمیت یہی تھی کہ بہت قیمتی تھی، لیکن کچھ ہی عرصے بعد یہ میز موسیٰ بن نصیر کے لیے ایسی شرمندگی اور مصیبت کا باعث بن گئی کہ اسے تاریخ میں ایک واقعے کی حیثیت سے جگہ ملی، اور یہ واقعہ تاریخ میں زندہ ہے۔ امیر المومنین کے لیے اس سے زیادہ دلکش تحفہ اور کیا ہوگا؟ طارق بن زیاد نے ان ساتھیوں سے کہا جو اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، پھر کہا، میں یہ میز خود دمشق جا کر امیر المومنین کو پیش کروں گا۔ ہم سپہ سالار کو خبردار کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں، ایک راہب نے کہا، آج تک کسی بادشاہ نے اس میز کی ملکیت کا دعویٰ نہیں کیا۔ ہر بادشاہ نے کہا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی میز ہے۔ سپہ سالار کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات کا نبی کہا جاتا ہے، اس میز کے محافظ جنات ہیں، اسی لیے یہ کلیسا کی تحویل میں رہی ہے۔ اگر سپہ سالار نے یا کسی اور نے اسے اپنی ملکیت سمجھا تو وہ ایسے زوال سے دوچار ہوگا جو اسے ذلت اور رسوائی میں تڑپا ترسا کر بے کسی اور مجبوری کی موت مارے گا۔ یہ میز حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملکیت ہی رہے گی، طارق بن زیاد نے کہا، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان سونے اور ہیروں کو اپنی ملکیت میں نہیں رکھا کرتے۔ تم سب جا سکتے ہو، شہر سے بھاگنے کی ضرورت نہیں، اپنے گرجوں میں اپنی عبادت گاہوں میں جاؤ، تمہاری اور تمہاری عبادت گاہوں کی بے حرمتی نہیں کی جائے گی۔ اگلی صبح طارق بن زیاد نے محل کے سامنے ایک وسیع میدان میں فجر کی نماز کی امامت کی۔ وہ نماز سے فارغ ہو کر محل کی طرف جا رہا تھا کہ اس کا ایک آدمی آ گیا۔ یہ ایک ذمہ دار حاکم تھا جو ایلچی کے فرائض سر انجام دیتا تھا۔ تاریخ میں اس کا نام ادریس ابو القاسم آیا ہے، وہ کہیں دور سے آیا تھا۔ ابن زیاد، اس نے طارق بن زیاد سے پوچھا، کیا تجھے معلوم ہے کہ امیر افریقہ موسیٰ بن نصیر 18,000 نفری کا لشکر لے کر اندلس میں آیا ہوا ہے؟ کب سے؟ طارق نے ایسے لہجے میں پوچھا جس میں حیرت کم اور اشتیاق زیادہ تھا۔ وہ کہاں ہے؟ مجھے توقع تھی کہ وہ میری مدد کے لیے ضرور آئے گا۔ اسے اس ملک میں داخل ہوئے ایک سال ہونے کو آیا ہے، ادریس ابو القاسم نے طارق کو بتایا۔ کئی شہر جنہیں تو نے اپنی سوچ اور سمجھ کے مطابق ابھی نظر انداز کر دیا تھا، وہ اس نے لے لیے ہیں۔ زندہ باد موسیٰ بن نصیر، طارق نے مسرت کے جوش سے نعرہ لگایا، اس نے میرا کام مکمل کر دیا، میں اسے امیر نہیں اپنا باپ سمجھتا ہوں، اور جو شہر تنے فتح کیے تھے وہ ہاتھ سے نکل رہے تھے۔ ادریس نے کہا، اگر امیر افریقہ کو بر وقت اطلاع نہ مل جاتی، میدونا سیدونا اور کرمونا میں بغاوت ہو جاتی، بغاوت شروع ہو چکی تھی، امیر موسیٰ نے بر وقت کاروائی کر کے ان شہروں کو محفوظ کر لیا۔ طارق بن زیاد کی زبان سے موسیٰ بن نصیر کے لیے داد و تحسین کے کلمے نکل رہے تھے، اور وہ موسیٰ کو اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ثابت کر رہا تھا۔ ادریس ابو القاسم طارق کو بتا رہا تھا کہ موسیٰ نے اور کہاں کہاں فتوحات حاصل کی ہیں، وہ میری مدد کے لیے آیا ہے۔ طارق نے کہا، اب میں بے فکر ہو کر آگے بڑھوں گا، اور تھوڑے ہی عرصے میں سارا اندلس سلطنت اسلامیہ میں آ جائے گا۔ اس وقت جب ادریس ابو القاسم طارق کو موسیٰ بن نصیر کی جنگی کاروائیوں کی تفصیلات سنا رہا تھا، اور طارق موسیٰ بن نصیر کو اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ثابت کر رہا تھا، موسیٰ بن نصیر مریدہ سے تھوڑی دور آخری پڑاؤ میں اپنے خیمے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے پاس اہل قریش کے دو معزز افراد موجود تھے، ایک علی بن ابی لہمی تھا اور دوسرا حیات ابن تمامی۔ کیا میں ایسے قدسر اور نافرمان سپہ سالار کو معاف کر سکتا ہوں؟ موسیٰ بن نصیر کہہ رہا تھا، میں نے اس جنگلی بربر کو حکم بھیجا تھا کہ جہاں ہو وہیں رکے رہو اور آگے نہ بڑھنا، لیکن اس نے میرے حکم کی پرواہ نہ کی اور اپنی فوج کو تین حصوں میں تقسیم کر کے بڑے بڑے شہر فتح کر لیے ہیں، خود تلے تلا میں جا بیٹھا ہے۔ کم از کم تلے تلا آپ کو فتح کرنا چاہیے تھا، حیات ابن تمامی نے کہا، اب یہ مشہور ہوگا کہ اندلس بربروں نے فتح کیا تھا۔ میں عربوں کو اندلس کا فاتح بنانا چاہتا ہوں، موسیٰ بن نصیر نے کہا، میں اس طارق بربر کو سپہ سالاری سے محروم کر دوں گا، اور یہ خیال رکھنا ابن نصیر۔ علی ابن ابی لہمی نے کہا، طارق سے وہ تمام قیمتی چیزیں لے لینا جو اس نے یہاں سے مال غنیمت میں اکٹھی کی ہیں، اس نے ضرور سوچا ہوگا کہ یہ چیزیں وہ امیر المومنین کو تحفے میں دے گا، یہ تم خود دمشق لے جانا، اس طارق بربر کو آگے نہ ہونے دینا، ورنہ یہ امیر المومنین کی خوشنودی حاصل کر لے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو ابھی 80 برس گزرے تھے، آپ کے دور کے کچھ لوگ ابھی زندہ تھے، مگر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دلوں سے مہو ہونے لگی تھی، مسلمانوں میں بڑھتری اور کمتری کے پیمانے بدلنے لگے تھے۔ طارق بن زیاد بہت خوش تھا کہ وہ امیر موسیٰ، جسے وہ اپنا باپ سمجھتا تھا، اس کی مدد کے لیے آ گیا ہے، اور موسیٰ اسے آدھا اندلس فتح کرنے پر دل کھول کر خراج تحسین پیش کرے گا۔ موسیٰ بن نصیر کے دو بیٹے عبداللہ اور مروان پہلے ہی اس کے ساتھ تھے، اس کا سب سے بڑا بیٹا عبدالعزیز تھا جسے وہ قائم مقام امیر افریقہ بنا آیا تھا۔ اس نے اندلس میں آ کر دیکھا کہ جس شہر کو فتح کر کے آگے چلے جاتے ہیں وہاں بغاوت کی چنگاری سلگنے لگتی ہے، اور اسے سرد کرنے کے لیے پھر وہاں فوج بھیجنی پڑتی ہے۔ اس نے محسوس کیا کہ اپنے تیسرے بیٹے کو بھی اندلس میں بلا لے، اس نے اسے بلا لیا۔ اس وقت موسیٰ بن نصیر مریدہ کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا، اس کے جاسوس پہلے ہی مریدہ شہر میں چلے گئے تھے، اور انہوں نے واپس آ کر اس شہر کی تاریخ سنا دی تھی، شہر پناہ کے اندر کا پورا نقشہ اور دفاعی انتظامات کی تفصیل سنا دی تھی۔ مریدہ اندلس کا ایک عظیم الشان شہر تھا، اور یہ دارالحکومت تلے تلا سے زیادہ خوبصورت تھا، اس کی دلکشی کے خالق رومی تھے، انہوں نے ایسی پرشکوہ عمارتیں بنائی تھیں جو فن تعمیر کا شاہکار تھی، آج ان کے کھنڈرات بھی اپنے عظمت کے دعوے دار اور حقدار ہیں۔ روم کے شہنشاہ آگسٹس نے تو اس شہر کی خوبصورتی میں اتنا اضافہ کیا تھا جیسے یہی اس کی زندگی کا مشن تھا۔ خوبصورتی کے لحاظ سے ہی نہیں، رومی بادشاہوں نے دفاع کے لحاظ سے بھی شہر کو غیر معمولی طور پر مضبوط بنایا تھا۔ شہر کی صرف دیواریں ہی مضبوط نہیں بنائی تھیں، بلکہ فوج کو ایسی ٹریننگ دی تھی کہ کوئی طاقتور حملہ آور بھی شہر کو محاصرے میں نہیں لے سکتا تھا۔ شہر کے ارد گرد ایسی رکاوٹیں بنائی گئی تھیں کہ حملہ آور فوج شہر کے قریب نہیں آ سکتی تھی۔ شہر کی فوج کو یہ ٹریننگ دی گئی تھی کہ شہر کو محاصرے میں لینے والی فوج پر باہر آ کر حملہ کر دیتی، اور حملوں کا یہ سلسلہ جاری رکھتی تھی۔ خوتیوں نے بھی مریدہ کو خوبصورت اور دفاعی لحاظ سے مضبوط بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ مورخ کوندے لکھتا ہے کہ وجہ معلوم نہیں کیا تھی، روم کے بادشاہوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ مریدہ کو روم سے زیادہ خوبصورت بنائیں گے، وہ تو جیسے ضد میں آ گئے تھے کہ مریدہ کو روم کے مقابلے میں فوقیت دینی ہے۔
پیشکش رہبر ٹیم نے.